محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سپر کیسٹ انڈسٹریز لمیٹڈ پیش کرتے ہیں مسلمان خواتین کے نام اسلام کا پیغام، چھ گناہگار عورتیں۔ میرے دینی بہن اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذابوں کا بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث مبارک کو عالم دین حضرت حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور اور معروف کتاب القبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر پر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس قدر شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم خواتین، سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ تو کیا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہی ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سخت سزاؤں کو دیکھ کر یقیناً وہ ماں رو پڑے گی۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو دنیا کی تمام ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اور عظیم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب جہنم کے سخت اور ہولناک عذابوں میں مبتلا پایا تو اسی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت پر اس قدر شدید ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجاہت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کسی ہنڈیا کی مانند پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو اپنی پناہ اور رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور پھر بالوں کے ذریعے لٹکانا، یہ تو انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور اس پر دماغ کا پکنا، یہ تو بہت ہی ہولناک سزا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح سے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ سامعین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی زبان کو کھینچ کر اور اسی سے پورے جسم کو لپیٹ کر اگر لٹکا دیا جائے تو اس میں کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی کو محض ایک ہاتھ کے ذریعے بھی لٹکا دیا جائے تو وہ تکلیف بھی اس کے لیے موت سے زیادہ بدتر ہوگی۔ زبان تو پھر بھی زبان ایک نازک چیز ہے. سرکار دو عالم نے آگے فرمایا کہ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور چوتھی عورت کو میں نے یوں دیکھا کہ اس کے پیر چھاتیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، اور پانچویں عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنجیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورت ہے. سانپ اور بچھو اس کے جسم پر لپٹے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں. اور اس طرح پیارے نبی نے چھ عورتوں کو ہونے والے عذابوں کی تفصیل حضرت علی کرم اللہ کو بیان فرمائی. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے دریافت کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر وہ عذاب ان کے کن اعمالوں کی وجہ سے نازل ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذابوں میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکے ہوئے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکتے ہوئے دیکھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا. وہ عورت نہ محرم مردوں سے اپنا سر نہیں چھپاتی تھی. میرے محترم سامعین حضرات، ہم اگر آج اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں تو یہ شدید گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے سر کے بال ان کی سطر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا مکمل جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پنجوں کے پورا جسم سطر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ نماز میں اگر کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر تک کھلے رہیں کہ تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لی جائے تو نماز نہیں ہوگی. یا کسی عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس سے سر کے بال جھلک رہے ہوں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی. بعض خواتین باریک دوپٹے سے ہی نماز پڑھتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، جبکہ دوپٹہ دوہرا کرنے کے باوجود بھی بال نظر آتے ہیں. یا بعض وقت دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ چوٹیا دوپٹے سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، یا بعض خواتین کے لباس کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ اوڑھنے کے باوجود ان کے بازو نہیں چھپتے. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں، یا چوتھائی کلائی کھل جائے، یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا نہایت ضروری ہے. یہ پردے کا حکم ہے. پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے. پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک مکمل جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر سے باہر اور گھر میں بھی ضروری ہے. لہذا گھر کے اندر یا گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے آنا گناہ ہے، اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا. بعض خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا احترام کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے بھیتر جو نامحرم مرد یا نامحرم قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی برہنہ ہے، یہاں تک کہ گریبان تک کھلا ہوا ہے. اور بعض خواتین تو ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بھی پوری طرح نظر آتی ہے. مثلا دیور یا جیٹھ یا تایا زاد بھائی یا پھوپی زاد، خالہ زاد اور مامو جاد بھائی گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. جبکہ شریعت اس بے پردگی کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی بلکہ سخت پردے کا حکم دیتی ہے۔ ہاں اس مسئلے میں اتنے گنجائش ضرور ہے کہ جو نامحرم مرد گھر کے اندر رہتے ہیں اور جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیور اور جیٹھ گھر کے اندر ایک ساتھ ہی رہتے ہیں اور ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ بڑا اور موٹا دوپٹہ کچھ اس طرح اوڑھے کہ اس سے پیشانی کے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹے کو اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پنڈلیاں بھی شلوار وغیرہ میں چھپائے۔ پنڈلیوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ آج کل ان کو کھلا رکھنے کا رواج عام ہو گیا ہے، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پیروں کے پنجے ہی کھلے ہوئے رہنے چاہیے، اس حال میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور کام کرتی رہیں تو بہتر ہے، اور اسی کی گنجائش بھی ہے، اور اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ ان کے سامنے گھونگٹ ڈال کر آئیں جائیں اور ضرورت کے وقت اسی طرح ان سے بات بھی کی جائے۔ باوقار اور حیادار عورتوں کے لیے چہرے پر گھونگٹ ڈال کر کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بشرطے کہ اسے خوف خدا ہو، اللہ کی ناراضگی اور عذاب آخرت سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا اس میں سے سر کے بال دکھائی دیتے رہیں، یا دوپٹہ نام چارے کی خاطر گلے میں ڈال کر رکھا ہے، سر پر نہیں اوڑا، بازو اور کونیاں بھی کھلے ہوئے ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، لہذا گھر کے نامحرم مردوں کے سامنے ان حصوں کو کھولنا جائز نہیں ہے، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے بھیتر ہے اس سے کہیں زیادہ بدتر اور شرمناک گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقع اور پردے کا کوئی بھی نام نہیں ہے، اور جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اتنا باریک ہے یا اس قدر چست ہے کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے، لہذا مسلمان خواتین یہ بات سن لیں اور سمجھ لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردگی اور ننگے سر آنے کا عذاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان عورتوں کو جہنم میں سر کے بل بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، یہ تو عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا اور واپس دنیا میں نہیں آتا، لیکن وہ ذات پاک خداوند کریم عبرت کے لیے ایسا بھی کبھی کبھی کر دیتا ہے۔ ہر ایک دور میں ایسا واقعہ ہوتا آیا ہے کہ کوئی مر کر زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی طرح کا عذاب قبر کا ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز ایک شخص ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، تبھی اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے یہاں سے نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے اس اندھیری کوٹھری سے باہر نکالو۔ جب اس نے ایک دو بار یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل یہ آواز اس نے سنی تو اس کو یقین ہو گیا، چنانچہ وہاں قریب میں ایک بستی تھی، اسی لیے وہ وہاں پر گیا اور اس آواز کی بابت ان لوگوں کو بتایا اور ان سے کہا کہ تم بھی وہاں چل کر اس آواز کو سنو۔ اس شخص کی بات سن کر کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ ان سب لوگوں کو یہ مسئلہ سلجھانے کی فکر ہوئی، انہوں نے سوچا کہ پہلے علماء دین سے یہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ بستی کی ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان کو صورتحال بتایا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تب امام صاحب نے بتایا کہ اگر تم لوگوں کو اس کے زندہ ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس لڑکی کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان میں گئے اور ہمت کر کے قبر کھول دی۔ قبر کھولنے کے بعد جیسے ہی تختہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ عورت اندر ننگی لیٹی ہوئی ہے، اس کا کفن گل کر خاک ہو چکا ہے۔ وہ عورت بولی کہ میرے کپڑے لے کر آؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ دوڑ کر اس کے گھر گئے، گھر والوں کو پورا واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے و چادر لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو زیبتن کیا اور وہ چادر اپنے بدن پر لپیٹ کر بجلی کسی تیزی سے قبر سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اپنے گھر جا کر اس نے ایک کمرے میں گھس کر بھیتر سے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان میں تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کر بھیتر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ تو ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی مگر کمرے کے بھیتر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، کیونکہ اس وقت میری حالت اتنی خوفناک ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ نہ سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص ہی اندر آئے اور میری حالت کو دیکھے۔ اب سب لوگ اس کی بات سن کر گھبرانے لگے، لیکن ان میں چند لوگ جو مضبوط جگر کے مالک تھے وہ بولے کہ تم دروازہ تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ محض ایک کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے بتایا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس کے بعد جب میں مری اور قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ لیا، اور اس طرح بال نوچنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا، جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو ان کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ اس کا منہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ تھا نہ نیچے کا ہونٹ تھا، بس بتی سی ہی نظر آ رہی تھی۔ ذرا سوچئے کہ کسی انسان کے دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنی دہشت اور خوف طاری ہوگا۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اسی کی سزا میں یہ ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کھول کر دکھائیں، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں ایک بھی ناخون نہیں تھا، اس کی تمام انگلیوں کے ناخون غائب تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخون کہاں چلے گئے؟ عورت نے جواب دیا کہ ناخون پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخون کھینچ لیا گیا ہے، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر جاتی تھی، اسی لیے جب مر کر قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ سب معاملہ کیا گیا ہے، مجھے رب العالمین کی طرف سے یہ سزا ملی ہے کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، سر کے بال نوچ لیے گئے اور میرے ناخون بھی کھینچ لیے گئے ہیں۔ इतनी बात करने के बाद वो बेहोश हो गई, उस पर मुर्दारी सी छा गई, चुनाचे उन लोगों ने उसे फिर से कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ख्वातीनों हजरात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मंजूर और मकसूद थी कि दुनिया वालों देखो इस औरत का क्या हश्र हुआ है और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया है। तो मेरी गुजारिश है कि इस तरह की बेपर्दा ख्वातीन इस वाकये से इबरत हासिल करें और गुनाहों से तौबा करें। मोहतरम ख्वातीनों हजरात, जहन्नुम में अजाब झेलती औरतों के बारे में नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी मुकद्दस हदीसों में ये बयान फरमाया है। चुनाचे नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में आपने एक हदीस में फरमाया कि मैंने जहन्नुम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर आपने फरमाया कि औरतों के जहन्नुम में जाने की चार वजूहात हैं। अव्वल, औरतों में खुदा की इताअत का मादा बहुत कम है, और दूसरी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा भी कम है, और तीसरी वजह यह है कि इनमें अपने शौहर की फर्माबरदारी भी बहुत कम है, और चौथी वजह यह है कि इनमें सज धज कर घर से बाहर जाने का जज्बा बहुत पाया जाता है, और ये चौथी वजह वही है जिसे हम आजकल अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ख्वातीन जब भी घर से बाहर निकलेंगी तो खूब फैशनदार जोड़े पहनकर, खूब लाली सुर्खी लगाकर, खूब खुशबू में नहाकर, पूरी तरह आरास्ता पैरास्ता होकर बेपर्दगी के साथ बाहर निकलेंगी। और अगर कोई खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर जाए और ऐसी खुशबू न लगाए जो दूसरे नामहरम मर्दों को न पहुंचे, और जो आराइश और जेबाइश के साथ सिर्फ अपने खाविंद के सामने जाए या अपने बाप भाई और बेटे के सामने आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो जायज है, क्योंकि शौहर की खातिर आराइश और जेबाइश करना न सिर्फ जायज है बल्कि उम्दा है। लेकिन यह अजाब का बवाल उस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएं, चाहे वो नामहरम घर के हों या बाहर के, उस वक्त ये फील गुनाह हराम और नाजायज है जिससे बचना वाजिब है। मोहतरम ख्वातीनों हजरात, आप ये ना समझें कि औरतें घर से बाहर ही ना निकलें, बल्कि पर्दे में शरई तौर पर रहकर वो मुनासिब तरीकों से बाहर के काम भी अंजाम दे सकती हैं। अब आप दूसरी औरत के बारे में सुनिए। दूसरी औरत जिसको प्यारे नबी ने देखा कि वो जबान के जरिए जहन्नुम में लटकी हुई है, इसके बारे में आपका इरशाद मुबारक है कि ये वो औरत है जो अपनी जबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में बिलाशुबा ये खसलत और कसरत से पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, जबान दराज, बदकलाम और जबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती हैं। और ये इजाजत तो मर्दों को भी नहीं कि वो अपनी जबान चलाकर नाहक ही बीवी को तकलीफ पहुंचाए या उसको सताएं और परेशान करें। मर्द के लिए यह बात बाई से अजाब और बाई से बबाल है। लेकिन इस हदीस शरीफ में ये शिफ्तें खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही हैं कि बात बात में शौहर से झगड़ना, बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना जिससे शौहर का दिल दुखे, उसको तकलीफ और ईजा पहुंचे, ऐसी ख्वातीन के बारे में यह अजाब बताया गया है कि वो जहन्नुम में जबान के बल लटकेंगी। अब जरा सोचिए कि इंसान किसी को हाथ से मार दे या किसी चीज से मार दे तो उसकी तकलीफ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती, लेकिन जबान से बाज वक्त انسان ایسا کلام کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو بھلائے نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کے گناہ بہت سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو گھر کے تمام سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور ببال بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ باعث عذاب ہے، گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے، اشاروں اور کنائیوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے بھی تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اسی لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے صرف وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی اور نیک باتیں کرے یا خاموش رہے۔ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ گھر پہنچے تو گھر پر بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے پوچھا کہ کہاں ہے، جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا حال ہے، کیسی گزر ہو رہی ہے؟ بہو بولی، بڑی مصیبت میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹے تو سب حال معلوم ہوا۔ حضرت اسماعیل بولے کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے، وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں، اور پھر اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، اتفاق سے اس مرتبہ بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ دوسری بیوی گھر پر تھی، اس نے خاطر توجہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا۔ اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے، ہم بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارے شوہر لوٹیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنے کے بعد سارا حال معلوم ہوا۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس ہی رکھوں۔ تو دیکھا محترم سامعین، ناشکری کا پھل۔ پہلی بیوی کو کیا ملا؟ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا۔ اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور دوسرے نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اگر اس زبان کا غلط اور ناجائز استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلاً جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، زبان کو قابو میں رکھو۔ جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بات کو پہلے تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا ہے۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو، دوسرے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے، اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی، وہ دونوں ہی زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرہ نہیں۔ اسی لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم خواتین و حضرات، اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، وہی تیسری عورت جس کو پیارے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی غیر مردوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باوقار مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا بول بالا ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین کا اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے حیا۔ یہ حیا وہ عظیم شے ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جن سے نوعیت کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب میں یہ حیا ایک پردہ، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اسی حیا کی وجہ سے مرد نامحرم عورت کی جانب نگاہ نہیں اٹھا سکتا، کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روک لے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ عورت، جی ہاں، وہ عورت کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روک لے گی۔ یہی ہے حیا، جو باپ بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اب آپ ایک بد چلن عورت کی مکروہ فریب کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بہت ہی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آ جاتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور وہ اسے سچا مان لیتے تھے۔ اسی شہر میں ایک خوبصورت دوشیزہ تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلقات ہو گیا تھا۔ نتیجتاً اسے عورت نے اپنے گھر بلانا شروع کر دیا، لیکن اس کے شوہر کو ان پر شبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تجھ پر شک ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس ضرور آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر بولا کہ اگر تو سچ بول رہی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلقات نہیں ہے۔ عورت بولی، ٹھیک ہے، میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اور ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے ہو جانا، اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئے گا، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اسی کے بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر اس پہاڑ پر چڑھوں گی۔ تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں پر موجود رہنا اور مجھے گدھے پر سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ اگلے دن جب دونوں شوہر اور بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس عورت کا عاشق پہلے ہی گدھا لیے کھڑا تھا۔ عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کرنے کے لیے لے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ طے کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ مقصود مقرر جگہ آئی جہاں پر لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس بے حیا اور مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا، اور اس گرنے میں اس نے اپنا قابل شطر جسم کے حصے کو ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر پڑی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً برہنہ ہو گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی اس جگہ کھڑی ہو کر کہنے لگی جہاں کھڑے ہو کر سب قسم کھاتے تھے، کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو آج تک تمہارے اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر پوری طرح مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے تو محض ایک اتفاق سے اس کا ننگا جسم دیکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، جب عورت مکر اور فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں کہ یہ گناہ اگر آج کسی فریب یا چالاکی سے چھپا بھی لیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورتیں جہنم کے اندر سینے کے بل لٹکا کر جلائی جائیں گی۔ ایک اور حدیث سے نقل ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور نبیوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی تنگ تندور ہے، اس میں کچھ عورتوں اور مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو کہ آگ کے شعلوں کی لک کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس تندور کے اندر جو عورتیں اور مرد ہیں وہ سب نامرزات برہنہ ہیں۔ فرشتوں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ، یہ سب آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زانی ہیں، یعنی زنا کرتے تھے۔ معزز سامعین، زناکار لوگوں کے عذاب کے بارے میں اور بھی کئی مختلف حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، یعنی بزرگی آ گئی ہو، اور وہ پھر بھی زنا کرے تو اللہ تعالی ایسے مرد اور عورتوں کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھا زناکار اور بوڑھی زانیہ جنت کے حقدار نہیں، ان سے تو اللہ روز حشر میں نگاہیں بھی پھیر لیں گے اور ان کو وحشتناک عذاب جھیلنا پڑے گا۔ سرور کائنات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا پاک کی قسم، جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی داخل ہوتا ہے۔ ایک خنجیر جو کیچڑ میں لتپت ہو، اس سے ٹکرا جانا یا لگ جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم سے جسم کا کوئی حصہ مل جانا برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو گناہ انسان کو جہنم کا سب سے زیادہ مشتحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ یا الہی توبہ، میری ہزار بار توبہ۔ محترم سامعین، اب آپ چوتھی عورت پر نازل عذاب کا سبب بھی غور فرمائیں۔ وہ چوتھی عورت جسے رسول پاک نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر پر بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جناوت اور حیض سے پاک صاف رہنے کی احتیاط نہیں کرتی تھی، بلکہ نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی اور اس کی مذاق اڑاتی تھی، یعنی استہزا کرتی تھی۔ اب آپ، مسئلہ یہ ہے جب عورت اور مرد پر غسل واجب ہو۔ جی ہاں، جب عورت اور مرد پر غسل واجب ہو جائے تو بہتر ہوگا اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر غسل نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا پاک کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو ہاتھ دھو کر کلہ کر لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو آخری ترکیب یہ ہے کہ صبح صادق میں فجر کی جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر با جماعت ادا ہو جائے، اور اگر وہ عورت ہے تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز ادا کر لے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جناوت کی حالت میں سو گیا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور ببال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی عوض نماز چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن روا دوا ہے جس کی وجہ سے عموماً سویرے اٹھنا بڑا ہی مشکل ہے، رات کو اتنی دیر تک جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ اگر جناوت کی حالت ہو تو نماز کا قضا ہونا یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ سب باعث عذاب ہے۔ لہذا ان گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حیض یعنی ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جیسے ہی طہارت ہو جائے اور پاکیزگی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا وقت بھی ہو، اور امکان یہ ہے کہ اگر غسل جلدی سے کر لیا جائے تو وقت بیتنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے، تو اس وقت کی نماز بھی فرض ہو جائے گی۔ اسی لیے اس وقت یہ حکم ہے کہ فوراً غسل و وضو کر کے نماز ادا کریں، اور اگر اس سے زیادہ وقت مل جائے تو پھر با طریق اولی نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلاً نماز کا وقت ختم ہونے میں اگر ایک گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامت موجود ہے تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن آج کل خواتینوں میں یہ معمول عام ہے کہ اس قیمتی وقت کو لاپرواہی میں ضائع کر دیتی ہیں، چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، جبکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک و صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرات، صحابیات کا تو آخرت کی فکر سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت یعنی رساؤ ہو چکا ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور ہماری نماز فرض قضا ہو جائے۔ کیا فکر تھی اللہ! اور آج تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، بس بٹن دبانے کی دیر ہے، روشنی میں دیر نہیں ہوتی۔ لاپرواہی کرنے اور کئی کئی نمازیں قضا کرنے کا عذاب اور ببال ہے جو حضور پاک نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا جناوت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیاری برتنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور عام طور سے بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے مردوں اور عورتوں کا تقریباً ایک سا حال ہے۔ چنانچہ جتنے بھی نوجوان ہیں، عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں۔ اسی طرح آزاد خیال عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کے لیے کچھ کہا بھی جائے تو اس طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں نماز کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ حالانکہ شادی ہو یا غمی، نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کے ان تقریبات میں دیکھیے کہ ان میں شامل ہونے پر کس طرح لڑکے لڑکیوں اور عورتوں اور مردوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ یا اللہ، تو ترق نماز سے ہماری حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، محترم سامعین، اب ہم پانچویں عورت کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کا سبب بیان کرتے ہیں۔ وہ پانچویں عورت جس کو ہمارے پیارے رسول اللہ نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ اس کا چہرہ خنجیر کی شکل کا ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ خاص طور سے محض عورتوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اگر ان گناہوں میں مرد بھی شامل ہیں تو ان کی بھی پکڑ کی جائے گی، ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ ایک گناہ غیبت ہے اور ایک گناہ چغلی ہے۔ ان دونوں گناہوں سے بچیں، یہ دونوں گناہ حرام ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی اس طرح برائی کی جائے کہ اس کو پتا چلے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ مثلا کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور ہم کسی کو جا کر بتا دیں کہ فلا شخص کے اندر یہ عیب ہے، اور ہم یہ غیبت اس نیت سے کریں کہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی بڑھے اور نا اتفاقی پیدا ہو، تو یہ چغلی ہوتی ہے، اور چغلی کا گناہ غیبت کے گناہ سے زیادہ شدید ہے، اور وہ اسی لیے کہ غیبت میں تو محض دوسروں کی برائی مقصود ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ دوسروں میں جھگڑا، فساد اور نااتفاقی بھی پیدا ہو۔ اگر کسی بھرے پورے گھر میں یہ چغلی کی زہریلی بیماری ہے تو پورے گھر کا سکون تباہ اور غارت ہو جائے گا، گھر کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، جس کے عوض میں شدید عذاب ملے گا۔ اسی بات کے اوپر ایک چغل خور کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو بیچ رہا ہے اور ساتھ میں یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا غلام ہے، اس غلام کے اندر صرف ایک عیب ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے اور باقی اس میں کوئی عیب نہیں۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی خاص عیب نہیں ہے، چغلی کھانا تو عام سی بات ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک سے کام کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چغل خوری میں چونکہ وہ بہت ماہر تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنے مالکن کے پاس گیا اور اس سے جا کر بولا کہ میرے آقا یعنی آپ کے شوہر کسی اور عورت سے بھی تعلقات رکھتے ہیں اور وہ وقت ان قریب میں آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کرنے لگے، اور میں یہ بات آپ کو آپ کی خیر خواہی کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کسی کو مت بتانا۔ غلام کی باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہو گئی، اور پھر خود اس غلام نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کر لو۔ ترکیب یہ ہے کہ جب آپ کے شوہر رات کو سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کے داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، ایسا کرنے سے وہ ہمیشہ آپ کے ہی ہو کر رہیں گے اور پھر کبھی دوسری عورت کی طرف آنکھ نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ اگر کل کو کچھ اور ہو گیا تو بڑی دقت ہوگی۔ اب وہ غلام اپنے آقا کے پاس آیا اور اس سے بولا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے تعلقات ہیں اور وقت انقریب وہ آپ کو الوداع کہنے والی ہے، بلکہ اس نے تو یہاں تک سوچ لیا ہے کہ آج رات آپ کو وہ اس طرح سے ذبح کر دے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آج رات کو مثنوی سو جانا، اگر آپ کا گلا نہ کٹے تو پھر مجھے کہنا۔ چنانچہ سچائی پرکھنے کی خاطر وہ آقا جھوٹ موٹ گھر جا کر سو گیا، اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب شوہر سوئے اور وہ اپنے کام کو سر انجام دے۔ ادھر میاں جی نے مثنوی خراٹے لینے شروع کیے، بیوی نے سوچا کہ شوہر جی تو سو گئے، اسی لیے اس نے اپنا کام کرنے کے لیے ابھی اس طرح گردن پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراً آنکھیں کھول لی اور بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ اچھا تو مجھ کو ذبح کرنا چاہتی ہے، مارنا چاہتی ہے۔ شوہر کو غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا، اس نے اس سے اسی اس طرح سے بیوی کو ذبح کر ڈالا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو پتا چلا کہ داماد نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا ہے، مار دیا ہے، تو انہوں نے بھی غصے میں آ کر اسی اس طرح سے داماد کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے پریوار والے بھی آ گئے، گھر والے بھی آ گئے، دونوں خاندانوں میں جم کر جنگ بازی ہوئی، نتیجتاً 20 لاشیں گر گئی۔ تو سامعین، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس چغل خور غلام کی ذرا سی چغل خوری نے دونوں خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے تو اس چغلی جیسی بد شے کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر یہ چغلی ہر جگہ قتل و غارت نہ کرائے لیکن دلوں کے درمیان پھٹاس تو آ ہی جاتا ہے، اور یہ چغلی کرنا یا کان بھرنا جس طرح گھر کے افرادوں کے بیچ ہوتا ہے اسی طرح باہر کے افرادوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور اہل تعلقاتوں میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے، اور محض کسی کے صرف بتانے بھر سے ہی یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہوگا، جبکہ ان افواہوں اور سنی سنائی باتوں پر بھی بلا تحقیق یقین کرنا جائز نہیں۔ بہرحال یہ چگلی بڑی بری چیز ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ بہن اور بھائیو، چگلی کے علاوہ جو دوسرا گناہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات یہ تو جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ سخت ہے، اور چگلی کے اندر جھوٹ کا شامل ہونا لازمی ہے، اسی لیے کہ بنا جھوٹ ملائے چگلی میں مزہ کیسے آئے گا، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں چگلی عام ہے اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے، ہر جگہ جھوٹ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب نقلی سرٹیفکیٹ، نقلی سرندیں بنائی جا رہی ہیں، بس روپے دو انجینئر وکیل ڈاکٹر کی سند لے لو، جھوٹے کاغذاتوں پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، ان سب صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی روز حشر میں رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہوں گے۔ پہلا آدمی تو وہ ہے جو سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے، اور کوئی دوسرا مسافر اس سے پانی کی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے، اس شخص کے لیے یہ عذاب جائز ہے۔ البتہ اگر ضرورت کے مطابق پانی موجود ہے تو منع کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا شخص جو اس گناہ کا حقدار ہے وہ تاجر ہے، جو خریدار سے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے دام میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے دام میں دے دوں گا، اور اس پر قسم بھی کھا لیتا ہے حالانکہ وہ جو قیمت خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی ہے۔ مثلاً تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1,000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1,200 روپے میں فروخت کرتا ہوں، 1,000 کی قسم بھی کھا رہا ہے لیکن وہ چیز خریدی ہے صرف 800 روپے میں۔ اب قسم کھانے کی وجہ سے وہ خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے وہ چیز 1,200 روپے میں ہی خرید لی۔ ہاں اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ تاجر نے یہ چیز 800 روپے میں خریدی ہے تو وہ پھر اس چیز کو 1,200 میں نہیں خریدتا۔ لہذا اس تاجر نے جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی اس سے بات چیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تزکیہ فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بہت بری عادت ہوتی ہے، وہ لوگ اس گناہ عظیم سے بطور خاص بچیں۔ محترم خواتین و حضرات، دراصل یہ احسان جتلانا ہی چھٹی عورت پر بائی سے عذاب بنا۔ جی ہاں، وہی چھٹی عورت جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے، اور فرشتے جہنم کے گرد سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، ایک تو حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ تو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتا سکتے ہیں، اسی لیے اس شدید دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو کر کے توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ خواتین و حضرات، احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ میں حسن سلوک کیا لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے، احسان کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس وقت اگر اس شخص نے ہمیں تعاون نہ دیا تو ہم فوراً ہی یہ احسان جتلا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے بہت خدمت کی تھی، بہت کام آئے تھے، لیکن اب ہمارا وقت پڑا تو تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ یہ باتیں خواتین میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے کسی کی خدمت کر دی، اور ان کے موقع پر انہوں نے خدمت نہ کی تو وہ عورت سارے میں ڈھنڈورا پیٹے گی، جو بھی اس کے پاس آئے گا وہ اسی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی، مدد کی اور ایسا کیا اور ویسا کیا، اور جب آج ہمارا وقت پڑا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اسی لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اگر کسی کی مدد یا خدمت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ سے ہی اس کے اجر کی امید رکھیں، لہذا کسی سے خدمت اور بدلے کی امید نہ رکھیں۔ جب اللہ سے ہی اجر کی امید رکھی جائے گی تو پھر کوئی شکوہ یا گلہ دل میں پیدا نہیں ہوگا، گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کی امید رکھیں، نہ کہ دوستوں اور احبابوں رشتہ داروں سے امید رکھیں۔ اگر وہ کریں تو ان کا احسان ماننا چاہیے اور اگر نہ کریں تو اللہ پر ہی نظر رکھیں۔ بس اسی عمل سے انشاءاللہ دل میں تکلیف یا پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو سکون سے کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اچھا پہنتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر عورتوں میں کچھ زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہو گیا، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو گیا، کسی کی ترقی دیکھ کر حسد پیدا ہو گیا، کسی کے منصب اور عہدے پر، کسی کو خوبصورتی پر، کسی کی مالداری پر، کسی کی تندرستی سے اور کسی کے حسن و جمال سے، کسی کی دولت سے، کسی کے اہل و عیال سے، الغرض یہ کہ دوسروں کو جو حاصل ہے انہیں دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کو جلن ہو، اگر وہ دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس سے بھی چھن جائے یا مجھے مل جائے، یعنی جوالے نعمت کی تمنا کرنا اسی کا نام حسد ہے، اور یہ حسد ہی تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا معزز خواتین و حضرات، ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔